مش عارف عارف بالله الشيخ العرب والأجم حضرت يقدس مولانا شاه حكيم محمد اختر صاحب دام بركاتهم كهن سیادی دام پوشیدہ جمال حق کی تابانی سیادی دام پوشیدہ جمال حق کی تابانی صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی وہ سلطان جہاں تھے قلب میں تھا فقر پنہانی وہ سلطان جہاں تھے قلب میں تھا فقر پنہانی مقام عبدیت کے ساتھ تھی ان کی جہبانی مقام عبدیت کے ساتھ تھی ان کی جہبانی خدا دیدہ نظر کو چونکہ دیکھا تھا صحابہ نے خدا دیدہ نظر کو چونکہ دیکھا تھا صحابہ نے وہ ایمان آج کیسے پا سکے گا کوئی ربانی وہ ایمان آج کیسے پا سکے گا کوئی ربانی خدا دیدہ نظر کو چونکہ دیکھا تھا صحابہ نے خدا دیدہ نظر کو چونکہ دیکھا تھا صحابہ نے وہ ایمان آج کیسے پا سکے گا کوئی ربانی تجلی گاہ جو جاتی اسی نور منور سے تجلی گاہ جو جاتی اسی نور منور سے ہر ایک مومن کو ہوتی تھی عطا معراج روحانی ہر ایک مومن کو ہوتی تھی عطا معراج روحانی تجلی گاہ جو جاتی اسی روح منور سے ہر ایک مومن کو ہوتی تھی عطا معراج روحانی مبارک ان کی آنکھوں کو کہ جن آنکھوں نے دیکھے تھے مبارک ان کی آنکھوں کو کہ جن آنکھوں نے دیکھے تھے نبی کے چہرائے انور پہ جلوہ ربانی نبی کے چہرائے انور پہ جلوہ ربانی مبارک ان کی آنکھوں کو کہ جن آنکھوں نے دیکھے تھے مبارک ان کی آنکھوں کو کہ جن آنکھوں نے دیکھے تھے نبی کے چہرائے انور پہ جلوہ ربانی نبی کے چہرائے انور پہ جلوہ ربانی جنہوں نے مال و زر بھی آبرو بھی جان بھی دے دی, جنہوں نے مال و زر بھی آبرو بھی جان بھی دے دی, کوئی جانے گا کیا ان کا مقام کیف احسانی, کوئی جانے گا کیا ان کا مقام کیف احسانی, جنہوں نے مال و زر بھی آبرو بھی جان بھی دے دی, کوئی جانے گا کیا ان کا مقام کیف احسانی, ہمیشہ ہر صحابی راہ سنت کا تھا شیدائی, ہمیشہ ہر صحابی راہ سنت کا تھا شیدائی, وہ دیوانے تھے لیکن خاک پا تھی ان کی فرزانی, وہ دیوانے تھے لیکن خاک پا تھی ان کی فرزانی, یہ کیسا معجزہ تھا دوستوں شان رسالت کا, یہ کیسا معجزہ تھا دوستوں شان رسالت کا, شتر بانوں کو بخشے جس نے آداب جہاں بانی, شتر بانوں کو بخشے جس نے آداب جہاں بانی, یہ کیسا معجزہ تھا دوستوں شان رسالت کا, شتر بانوں کو بخشے جس نے آداب جہاں بانی, خدا ان سے ہے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی, خدا ان سے ہے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی, شہادت اس حقیقت پر ہے خود آیات قرآنی, شہادت اس حقیقت پر ہے خود آیات قرآنی, خدا ان سے ہے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی, شہادت اس حقیقت پر ہے خود آیات قرآنی, بھلا غیر صحابی پاس کے گا مرتبہ ان کا, بھلا غیر صحابی پاس کے گا مرتبہ ان کا, کہ منصوص ان پر رحمت حق فضل رحمانی, کہ منصوص ان پر رحمت حق فضل رحمانی, صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے ہیں, صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے ہیں, کہ ان کے دم سے امت کو ملی تعلیم قرآنی, کہ ان کے دم سے امت کو ملی تعلیم قرآنی, جنہوں نے مال و زر بھی آبرو بھی جان بھی دے دی, کوئی جانے گا کیا ان کا مقام کیف احسانی. حضرت والا دعوت بکات ان کا یہ مقدار ہے,
صحابہ کی حیات با وفا تاریخ ایمان ہے، صحابہ کی حیات با وفا تاریخ ایمان ہے، جو اختر دے رہی ہے رات دن پیغام ایمانی، جو اختر دے رہی ہے رات دن پیغام ایمانی، صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے ہیں، کہ ان کے دم سے امت کو ملی تعلیم قرآنی،
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد. حضرت والا نے جس طرح سے صحابہ اکرام کی شان کو بیان کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں جو تاثیر رکھی ہے، یقیناً اگر اس کو آدمی بار بار پڑھتا رہے، سنتا رہے، اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. صحابہ کرام ہی ہمارے آبا و اجداد ہیں، ان کی محبت ہمارا دین و ایمان ہے. جس دل میں صحابہ کی محبت نہیں، اس کا ایمان بھی کامل نہیں. اور صحابہ کرام کا گروہ تو وہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، جس کی طرف حضرت نے اشارہ فرمایا کہ آیات قرآن خود اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے اس موقع پر کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر صحابہ کرام کے ساتھ فرمائے اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں، قلب میں اللہ تعالیٰ پیوست فرما دے، اور ان کے طریقوں پر چلنے میں ہم اپنی سعادت سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ان حضرات کی محبت ہمارے دلوں میں قائم و دائم رکھے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے ہمارے لیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لائے لوگ. اب لوگوں سے مراد کون ہے؟ یقیناً صحابہ کرام جو اس وقت ایمان لائے تھے جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، تم ایسے ایمان لاؤ، یعنی کافروں کو یہ کہا جاتا تھا کہ تم ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے، یعنی جیسا صحابہ ایمان لائیں. تو وہ کیا کہتے تھے؟ قالوا نؤمن کما آمن السفہاء ریاض باللہ، کہ ہم کیا ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں جیسے یہ ایمان لائیں. نؤمن کما آمن السفہاء، اللہ تعالیٰ فرمارے الا انہم ہم السفہاء، یہ خود بیوقوف، صحابہ کو بیوقوف کہنے والے بیوقوف، الا انہم السفہاء ولکن لا یعلمون، لیکن اپنے آپ کو بیوقوف سمجھتے نہیں، علم نہیں، حالانکہ ہیں یہ خود بیوقوف. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کا ایسا ایمان یہ معیار ہے ہمارے لیے، اس لیے ہم صحابہ کرام کو حجت سمجھتے ہیں. اس لیے کوئی شخص جو صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالے یا ان کو برا بھلا کہے، غیرت ایمانی اور دینی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان سے محبت نہ رکھیں، ان کے لیے دل میں ہمارے محبت کا جذبہ نہ ہو. اس لیے کہ ہمارے باپ دادا کو گالی بکے گا تو ہم اس سے محبت جب نہیں کر سکتے، تو صحابہ کرام جو اصل ہیں ہمارے، اللہ تعالیٰ نے جن کی وجہ سے ہمیں دولت ایمان بخشی ہے، ہم ان سے نفرت کرنے والے کو یا ان کو خدا نہ کہ برا بھلا کہنے والے سے محبت کیسے کر سکتے؟ کسی کے باپ کو کوئی گالی بکے برا بھلا کہے کیسا لگے؟ صحابہ کرام کا درجہ تو باپ سے بھی بڑھ کر، ان سے اللہ رب العزت نے ہمیں جو کچھ عطا فرمایا، باپ کی محبت، باپ کی عظمت، قدر و قیمت ہی صحابہ کرام کے ذریعے تو ہمیں ملی، ورنہ ہمیں تو پتہ بھی نہ چلتا کہ والد کی قدر و قیمت کیا ہے، باپ ماں کی قدر و قیمت کیا ہے. یہ سب کچھ ہمیں ملا ہی صحابہ کرام سے، اور ان حضرات نے جیسی قربانیاں دی ہیں، سچی بات ہے، حق ادا کر دیا. اور بقول کسی کے کہ صحابہ کرام نے دنیا کو اتنا رسوا کیا، اتنا رسوا کیا کہ شاید ہی کوئی دنیا کو اتنا رسوا کرے. دنیا ان کے قدموں میں آتی تھی اور ٹھوکر لگا دیتی تھی، ڈھیر لگ گئے قدموں میں ان کی دنیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ان حضرات نے جس طرح سے عمل کیا، سچی بات یہ ہے کہ پوری دنیا کی قطب مل جائیں، غوث مل جائیں، ابدال مل جائیں اور اولیاء امت جتنے بھی ہیں، لیکن ادنا صحابی کے درجہ تو پہنچنا دور کی بات ہے، بقول کسی کے کہ گھوڑے کو جو گرد لگ جاتی ہے پاؤں میں یا اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے، معمولی درجے کے صحابہ کرام نہیں، ادنا درجے کا جو صحابی، ادنا درجے کے اعتبار ہمارے اعتبار سے صحابہ کرام کے اللہ نے جو مراتب رکھے ہیں ان میں جو ادنا درجے کا صحابی ہے وہ بھی سب سے بلند و بالا ہے، دنیا کے جتنے بھی خطب ابدال ہیں ان سب سے. بہرحال جب تک یہ ایمان ہمارے دل میں نہیں ہوگا اس وقت تک دین پر بھی چلنا ہمارے لیے آسان نہیں ہوگا. ان لوگوں کی مصائب، ان کی مصیبتیں، تکلیفیں جنہوں نے صحیح ہیں دین ہم تک پہنچانے میں، یقیناً ہمارے قلب و جگر اور ہم ان کو بصمیم قلب جو ہے سلام پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور بلند سے بلند فرماتے رہیں قیامت تک، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائیں اور ہمیں ان کی محبت بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن ان کے ساتھ ہم سب کا حشر فرمائے. ماہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اس ماہ مبارک میں ویسے تو عام طور پر بات بیان کر دی جاتی ہے، کی جاتی رہی ہے اس سے پہلے بھی، وہ انہی میں شمار ہوگا، اس لیے کسی بھی درجے میں مشابہت اختیار کرنا مناسب نہیں ہے. جلسوں میں، جلوسوں میں جا کر ان کی رونق کو دوبالا کرنا یا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ساری ساری رات بیٹھ کر جس طرح لوگ حلیم گھوٹتے ہیں اور اس میں وہ مرثیے لگے رہتے ہیں اور پیٹتے رہتے ہیں ساری رات، جو ہے وہ اسی کی تان پر جو ہے وہ یہ کام ہوتا ہے اور اس کو جو ہے بڑا بابرکت سمجھا جاتا ہے. اب جو جس طریقے سے اس پر وہ جو ہے وہ باقاعدہ میوزک بجتا رہتا ہے اور جو ہوتا رہتا ہے اس میں کیا خیر و برکتیں آئیں گی، اور پھر جس طریقے سے لوگوں سے پیسے وصول کیے جاتے ہیں جبری چندہ کر کے زبردستی کا، تو خیر و برکت تو دور کی بات ہے، اس کے کھانا بھی جائز نہ ہوگا، اس لیے کہ نہ جانے کس کس سے زبردستی پیسے لے کر یہ سب کام کیا جا رہا ہے. تو اگر کسی ایک شخص کا بھی ایسا پیسہ لگا ہوا ہے جو اس نے دل کی خوشی سے نہیں دیا تو ویسے ہی صحیح نہیں ہوگا، اور پھر جو نیتیں ہوتی ہیں جس طریقے سے وہ کیا جاتا ہے، بہرحال یہ سب شاید طریقے اسلام میں نہیں ہے، اس لیے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. اسی طریقے سے اس ماہ مبارک میں ہمارے یہاں ہمارے بچے، سنیوں کے بچے، وہ سبیلے لگا رہے ہیں، گلی گلی گھر گھر سے چندے وصول کر رہے ہیں، ایک پوری قوم اس کام میں لگی ہوتی. اس لیے یہ سب چیزیں بھائی، ویسے تو بات پانی پلانا، سبیل بنانا، اس سے شریعت نے منع نہیں کیا، بلکہ صدقہ جاریہ میں اس کو شمار کیا ہے کہ کوئی آدمی کنواں کھدوا دے، پانی کی سبیل جو ہے وہ ایسی جگہ پر لگا دے کہ جہاں سے سارے سال لوگ پانی پیتے رہیں، یا کوئی بلب لگوا دے، کوئی روشنی کرا دے جہاں اندھیرا رہتا ہو، تو کوئی ایسا کام اگر کوئی پل بنوا دے، کوئی سڑک بنوا دے، روڈ بنوا دے، لوگوں کے لیے سہولت کے سامان، تو یہ سب صدقہ جاریہ میں جب تک وہ چیز باقی رہے گی اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا. لیکن ہمارے یہاں تو بھیڑ چال ہے کہ جب ایک نے شروع کیا تو پتہ چلا ایک گلی میں 10 سبیل ہیں، پانی پھینک رہا ہے پینے والے کوئی نہیں. اور اسی طریقے سے اور یہ سب کچھ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم یہ سنتے ہیں کہ وہ پیاسے شہید ہوئے تھے، لہذا بھائی وہ تو پیاسے ہوئے، ہم تو پیاسے نہ رہیں، اس لیے وہ بےچارے ان کو پانی نہیں ملا، ہم شربت پی پی کے جی رہے ہیں. کیا محبت، کم از کم اس میں مماثلت ہوتی کہ اگر یہ ہوتا چلو بھائی تین تین چار دن روزے رکھے ہیں اور کھانا پینا نہیں کیا، تب تو سمجھ میں آتا ہے کوئی کہ ہاں بھائی ان کو پانی نہیں ملا تھا تو ہم بھی کچھ ان کی جو مماثلت اختیار کر رہے ہیں. لیکن یہاں تو بات یہ ہے کہ وہ تو بھوکے پیاسے جان دے رہے ہیں دین اسلام کے لیے، اور ہم جو ہے وہ شربت پر شربت چڑھائے جا رہے ہیں. شربت بھی ایک قسم کا نہیں ہے، پستے بادام کا شربت، روح افزا کا شربت، اور نہ جانے کون کون سے شربت وہ چل رہے ہیں. یہ کون سی محبت، وہ تو پیاسے جان دیں اور ہم شربت پی پی کی زندگی گزارے، اور اللہ تعالیٰ کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، لیکن فرض نمازوں سے غافل ہیں، وہ اپنی جان دے رہے ہیں اس حال میں کہ آخر میں سجدے میں ان کا سر وہ شہید ہوتے ہیں. عادت باتیں بات یہ ہے کہ ہم کس چیز میں ان سے مشابہت اختیار کر رہے ہیں. اس لیے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے, جو کام کرنے کے ہیں وہ انسان کرے, اگر کچھ کرنا ہی چاہتا ہے تو 10 محرم کا روزہ رکھ لے, اللہ توفیق دے 9 کا بھی رکھ لے, 9 کا نہ رکھ سکے تو 10 اور 11 کا رکھ لے, یا صرف 10 کا بھی رکھ لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے, یوم عاشورہ جس کو کہتے ہیں. تو آپ نے یہود سے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو, تو انہوں نے بتایا کہ چونکہ ہمیں ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات عطا فرمائی تھی فرعون سے اور اس کو غرق کیا تھا اس دن, اس لیے ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے بھائی ہیں, اس لیے کہ وہ بھی نبی ہیں ہم بھی نبی ہیں, تو ہم زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ ہم بھی جو ہے وہ روزہ رکھیں, لہذا آپ نے خود بھی رکھا اور لوگوں کو حکم بھی دیا اور اس کا اہتمام بھی فرمایا, باقاعدہ اعلان کرا دیا کہ جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا وہ روزہ رکھ لیں, یعنی اب تک کچھ نہیں کھایا تو نیت کر لیں روزے کی, اور اگر کھا چکے ہیں تب بھی روزے داروں کی طرح رہیں شام تک. تو بعض لوگوں نے اس سے یہ سمجھا کہ بھئی یہ روزہ واجب کے درجے کا ہے کم از کم, تو یقیناً اس زمانے میں لوگ اسی طرح سمجھتے تھے, لیکن بعد میں پھر جو ہے وہ رمضان کے روزے جب فرض ہو گئے تو یہ نفل روزہ ہی ہے. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہمیشہ, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود بھی یہ روزہ رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں, تو مشابہت سے بچنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ نبی کا روزہ رکھوں گا. اور مفسرین کرام نے جو حدیث کی تفسیر کرتے ہیں انہوں نے یہ تشریح بیان کرتے ہیں, انہوں نے فرمایا کہ اس کا مقصد دو مطلب ہو سکتے ہیں, ایک تو یہ کہ آپ نے فرمایا کہ اب دسویں کا نہیں رکھیں گے نبی کا روزہ رکھیں گے, اور ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ دسویں کے ساتھ نبی کا بھی روزہ رکھیں گے, اور اسی لیے بعد نے فرمایا کوئی نبی کا نہ رکھ سکے تو گیارہویں کا رکھ لے. اور مقصد یہ تھا کہ ان سے مشابہت عبادت میں بھی ہم نہ کریں بلکہ ہم ان سے جدا ہوں ممتاز ہوں. اس سے اندازہ لگا لیجئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں بھی ان کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے, تو باقی جو چیزیں ہیں ان میں مشابہت کیسے جائز ہو سکتی, اس لیے ان سے کسی چیز میں مشابہت اختیار کرنا درست نہیں ہے. اور خاص کر جو بھی ضال اور مضل قومیں ہیں گمراہ قومیں ہیں ان کی مشابہت سے تو بچنا ہی چاہیے لازمی طور پر. البتہ یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ چونکہ یہود اب اس زمانے میں اسلامی مہینوں کے مطابق نہ روزہ رکھتے ہیں نہ محرم نہ ان کا کچھ اور, اس لیے اب اگر کوئی صرف 10 کا بھی رکھ لے گا تو ایک بزرگ حضرت مولانا منظور احمد نعمانی یہ فرمایا کرتے تھے کہ بظاہر اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس لیے کہ اب مشابہت ختم ہو گئی, کیونکہ وہ اس زمانے میں سارے کام اسلامی مہینوں کے اعتبار سے کیا کرتے تھے, اور اب اس زمانے میں اسلامی مہینوں کو کے اعتبار سے وہ کوئی کام کرتے ہی نہیں ہیں, اس لیے نہ محرم ان کے ہاں ہے نہ یوم عاشورہ ہے, اس لیے اگر کوئی روزہ ایک بھی رکھ لے تو بھی انشاءاللہ اس کے حق میں بہتر ہوگا اور اس میں کوئی جو ہے مشابہت لازم نہیں آئی. پچھلی سے گریز کرنا چاہیے, جو الٹے سیدھے کام ہیں جو کرنے کا کام ہے وہ کر لیں, اللہ تعالیٰ توفیق دیں, کچھ وسعت کر سکتا ہے آدمی تو اس دن وسعت کر لے اپنے گھر والوں پر, جو روزانہ اگر چٹنی کھاتا تو آج دال پکا لے, دال پکتی ہے تو گوشت پکا لے, تو تھوڑی سی وسعت ہو جائے. لیکن جس طرح رزق کی بے اکرامی ہمارے یہاں ہوتی ہے, ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا اور اب بھی یقیناً ایسا ہی ہوتا ہوگا کہ باقاعدہ ٹرکوں پر اور اونٹ گاڑوں پر جس طریقے سے وہ پھینکتے ہیں تھیلیاں, اور میں نے دیکھا کہ ابھی بھی دیکھا ہے تو چند سال پہلے بھی, کہ چونکہ حلیم کتنی کھائے گا آدمی تو جگہ جگہ پڑی ہوئی نظر آتی ہے, سب ضائع ہوتا ہے. ان چیزوں سے بچنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے رزق کی توہین اور اس کی بے قدری کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق بھی ہو سکتا ہے چھین لے ہم سے. آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ مہنگائی یا دوسری چیزیں, اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ناشکری, ہمارے یہاں کھانا کتنا ضائع کیا جاتا ہے, شادی بیاہ میں دیگر مواقع پر کھانا پھینک دیا جاتا ہے آدھے آدھے, یعنی کھانا تھوڑا سا ہے وہ نکال لیتے ہیں پلیٹ بھر کے, حالانکہ یہ جو نظام بنایا تھا اس کا مقصد بھی یہ تھا جس کو جتنی ضرورت ہے لے لے, دوبارہ ضرورت ہو پھر لے لے, تیسری مرتبہ ضرورت ہو پھر لے لے, لیکن ایک حوث ہے اس کو کون روک سکتا ہے کہ بس وہ کہتا ہے شاید دوبارہ ملے ہی نہ, اتنا بھر لیتے ہیں وہ کہ وہ ان سے کھایا نہیں جاتا اور آدھی آدھی پلیٹیں چھوڑ چھاڑ کے دوسری پلیٹیں لے لیتے ہیں کوئی اور چیز طرف بڑھ جاتے ہیں. تو چونکہ سادگی ختم ہو گئی ہے اور اس کی جگہ دکھلاوا ریاکاری نے لے لی ہے, اس لیے یہ ساری چیزیں آج پیدا ہو رہی ہیں.
ایسا نہیں
ہوگا، ان سے گریز کرنا چاہیے.
صحابہ کرام نے تو ہجرت،
اور یہ شرعی چیزیں نہیں ہیں کہ محرم کا شربت، محرم کا کھچڑا، یہ مشہور ہے باقاعدہ، یعنی لوگ اس کو دین سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں شاید یہ سنت. حالانکہ آدمی یہ سوچے کہ سنت تو وہ عمل کہلاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا صحابہ کرام نے آپ کے سامنے کیا اور آپ نے اس کو پسند فرمایا تو وہ مستحب کہلاتا ہے، یا یہ کہ آپ نے اس کام کے کرنے کا حکم دیا ہو تو وہ سنت ہے. اب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد شہید ہوئے، نہ آپ نے شربت کا حکم دیا، نہ کھجڑے کا حکم دیا، نہ حلیم کا حکم دیا. تو اس ماہ مبارک میں ان خرافات میں پڑھ کر آدمی جو اچھے کام ان کو چھوڑ بیٹھے. اب رب جن اگر یہ سمجھتے ہیں محلم محرم کا کھچڑا نے بنایا تو کچھ کیا ہی نہیں. اور باقاعدہ اس کے لیے یہ کہ زبردستی چندے لیے جاتے ہیں اگر کوئی منع کر دے. مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ کچھ لوگ آئے ان کی مارکیٹ میں اور وہ اسی طرح سے آج چندے کے لیے آئے، جب کسی نے منع کر دیا یہ کچھ ہوا تو انہوں نے کہا تمہیں یاد نہیں پچھلی دفعہ دکانیں کیسے جلائیں تھی، اس دفعہ بھی ہم جلائیں گے. تو یہ دھمکی دے کے چلے گئے. اس طرح سے اگر منع کریں تو یہ کون سا دین ہے؟ جو بھی کر رہا ہو یہ، ہمیں نہیں پتا کون لوگ ہیں، کون ہیں کون نہیں ہیں، لیکن یہ طرز عمل مناسب نہیں. آج سارے معاملات اسی طریقے سے ہیں، دین کے جتنے بھی کام ہو رہے ہیں وہ زبردستی بحث اس کو بنا رکھا ہے اپنا، زبردستی جو ہے خیرات، زبردستی صدقے، زبردستی جو ہے وہ کھا لیں، زبردستی دوسری صدقہ فطر، سب چیز زبردستی ہو رہی ہے. حالانکہ ہر شخص اپنے اس میں آزاد ہے کہ جس کو چاہے دے، جہاں چاہے خرچ کرے، اپنے عزیزوں پر، رشتے داروں پر، جہاں غریب دیکھے، مستحق دیکھے، اس کو یہ حق ہے. لیکن اب یہ حق بھی چھین لیا گیا، یہ زبردستی ہے ہر چیز میں، بس دے دو ورنہ پھر نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہو. تو یہ دین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے، دین کو اس سے ذرہ برابر نسبت نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں صحابہ اکرام کے طریقوں پر عمل کی توفیق دے. اصل میں اسی لیے ان کی جو زندگی ہے نمونہ ہے ہمارے لیے. انہوں نے جس طرح زندگی گزاری، جس طریقے سادگی کے ساتھ دنیا سے گزر گئے، تو کاش کہ ہم اس سادگی کو اپنا لیں. یقیناً بہت سارے معاملات ہمارے بھی اللہ تعالیٰ سلجھا دیں، آسانی ہو جائے. ہر کام کو ہم نے ناک کا مسئلہ بنا لیا کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو لوگ برادری ناراض ہو جائے گی، قوم ناراض ہو جائے گی، محلے والے کیا کہیں گے، اپارٹمنٹ والے کیا کہیں گے. اس لیے جو کچھ کر بھی رہے ہیں تو صرف اس لیے کہ بھائی جو ہے وہ ہماری چونکہ یونین بنی ہوئی ہے، اگر کوئی نہیں کرے گا بھائی پچھلی یونین نے تو اتنا کام کیا تھا تم نے نہیں کیا، انہوں نے 20 دے کے پکائی تھی تم نے کچھ بھی نہیں پکائی. تو یہ ساری چیزیں نام آوری کے لیے، دکھاوے کے لیے لوگوں کو، اور کچھ بھی نہیں. اور ان کاموں میں ہوتا کیا ہے پھر لڑائی جھگڑے پھٹے سب چیزیں ہوتی ہیں. اب جا رہے ہیں مرم ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں جس طرح سے، لیکن وہ ہوشیار بڑے ہوتے ہیں، یعنی بجا رہے ہوتے ہیں چمٹا، لیکن اصل میں اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا دمادم مست قلندر علی دا پہلا نمبر. وہ علی دا پہلا نمبر ایسے ہی نہیں کہہ رہا، اس کا مطلب یہ کہ خلیفہ اول علی ہیں، ابو بکر صدیق نہیں ہے. دراصل یہ وہ اعلان کر رہا ہے جس کو ہم تو نہیں سمجھتے، ہم بھی ساتھ میں یہی بات کہہ رہے ہیں دمادم مست قلندر علی دا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے سروں کے تاج، ان کی جو محبت، عزت، عظمت، قدر الحمدللہ ہمارے دل میں ہے تو اللہ تعالی ہی جانتے ہیں اس کو. لیکن جو خلافت ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ بلا فضل وہ ہیں. بعض حضرات نے تو باقاعدہ اپنی اذان میں اس کا جز بنا لیا ہے، اشہد ان علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فضل، یہ باقاعدہ اذان کا حصہ. اس لیے بعض لوگوں کو ہوتی ہے کہ بھائی یہ بھی تو تبرعی ہے، اس کو تبرعی تو کہتے ہیں اور کیا ہے. گویا خلیفتہ بلا فضل کہہ کر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی خلافت کا انکار، اور حضرت علی کو کہا جاتا ہے کہ وہ خلیفہ بلا فضل وہ ہے. بہرحال یہ ان کا نقطہ، اگر کوئی بات صرف اس حد تک بھی رکھے تو کوئی بات نہیں، لیکن بعض لوگ اللہ تعالیٰ معاف کرے گالیاں اور الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں تو وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے. کیونکہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو تفضیلی کہلاتے ہیں. تفضیلی کا مطلب یہ کہ فضیلت وہ حضرت علی کو دیتے ہیں، یعنی اولیت کے اعتبار سے، باقی کسی کو برا نہیں کہتے تو ہم بھی انہیں کچھ نہیں کہتے. لیکن بعض لوگ جو کھلم کھلا گالیاں دیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، خدا نہ کرے سیدنا عمر فاروق کو یا عثمان غنی کو، تو غیرت دین کیسے گوارا کرے. اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اور ایسے لوگوں کی صحبت، ان کی معیت، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس سے بھی گریز کرنا چاہیے آدمی کو، اور اپنے ہم مسلک، ہم مذہب، ہم خیال لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھنا چاہیے تاکہ ہمارا دین و ایمان خراب نہ ہو. بعض لوگ دوستیاں کر لیتے ہیں غلط لوگوں سے، نتیجتاً آہستہ آہستہ ان کا دین خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. صحبت بڑی چیز ہے، صحیح صحبت اگر مل جائے تو انشاءاللہ دین میں ترقی ہوتی ہے، تو خدا نہ کرے غلط صحبت مل جائے تو آہستہ آہستہ آدمی اگر اس کا دین اختیار نہ بھی کرے تو اس کو برا سمجھنا چھوڑ دیتا ہے. یعنی کم تر درجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو برا، اس میں کیا آ رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں کہنا شروع کر. اس لیے صحبت صالح اختیار کرنی چاہیے، نیک لوگوں کی صحبت، اور جن سے آدمی کی طبیعت ملتی ہو ان کے پاس اٹھے بیٹھے، اور وہ بھی دیکھے کہ بھائی خود وہ عقیدے کے اعتبار سے، مسلک کے اعتبار سے صحیح ہے تو اس کے بعد بیٹھے. اس سے انشاءاللہ دین کو ترقی ملے گی، فائدہ ہوگا. لیکن اگر ہم نے یہ دیکھے بغیر جہاں جس کا جی چاہا جیسے مرضی کھا لیا، جہاں مرضی بیٹھ گئے، جس کے ساتھ چاہا جو ہے وہ مجلس کر لی، تو نتیجتاً دین انسان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. یہ ماہ محرم جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کی فضیلت تو شروع سے، شروع زمانے سے سیدہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اس دن شہادت ہوئی، تو گویا اللہ نے ان کو تو مقام بلند پہلے ہی عطا فرمایا ہوا تھا نواز رسول ہونے کے اعتبار سے اور جنتیوں کے سردار ہونے کے اعتبار سے، یقیناً ان کا مقام بلند. اور مزید اللہ نے یہ بزرگی عطا فرما دی کہ ان کو عاشورے کے دن شہید ہو گئے، تو اور زیادہ بزرگی. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی نیک بھی ہو، عالم بھی ہو، صالح بھی ہو، متقی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، اور جناب شہادت کا رتبہ بھی مل جائے، جمعہ کا دن بھی مل جائے، مدینہ منورہ بھی مل جائے، تو ان کو اور کیا چاہیے. تو یہ تھوڑی کہ مدینہ منورہ جو ہے وہ اگر ان کو، یعنی ہماری شہادت کی بات ہے یہ کہ مدینہ منورہ میں ہمیں مٹی مل جائے. اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی فضیلت میں داخل ہے یہ بات کہ ان کو محرم الحرام کا مہینہ مل گیا. اب یہ کہ یہ قابل احترام مہینہ، اس کا کیا مطلب؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی شادی نہ کرے، بیاہ نہ کرے اور جو ہے وہ بس منہ بسور کے بیٹھ جائے، ایسا نہیں. شریعت کی، ہمارے اسلام میں شریعت کی خوشیاں اور غم، اس کا اپنا ایک طریقہ ہے. غم اور خوشی منانے کا جو طریقہ شریعت نے بتایا، اس طریقے سے خوشی منائیے، اس طریقے سے غم منائیے، وہ چاہے محرم ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، سب میں برابر. یہ نہیں کہ محرم کے مہینے میں کوئی غم کا طریقہ کوئی اور ہے اور کسی اور مہینے میں غم کا طریقہ اور ہے، سب جگہ ایک ہی طریقہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا جب انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے رونے سے کب منع کیا، کسی کی موت پر کہ اپنے پیارے کے جدا ہونے پر اگر آنسو آ جاتے ہیں تو محبت کی علامت ہے. جس آدمی کے دل پر اتنا بھی اثر نہ ہو، رنج بھی ظاہر نہ کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نہ نکلے، تو یہ بڑی شقاوت کی بات ہے. یقیناً جس سے محبت ہو اس کی جدائی میں انسان آنسو بہاتا ہے، تو شریعت نے اس سے منع نہیں کیا، یہ تو فطرت ہے. البتہ شریعت نے جس چیز سے منع کیا وہ یہ کہ شکوا نہ کرو زبان سے، بس اس زبان کو قابو میں رکھو. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، اے ابراہیم ہم تیری جدائی میں غمگین ہیں. اور ساتھ میں آپ نے فرمایا کہ آنکھیں جو ہیں وہ آنسو بہاتی ہیں، العین تدمع، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور دل جو ہے وہ غمگین ہے. والقلب یحزن، قلب جو ہے وہ محزون ہے، غمگین ہے. لیکن زبان سے ہم وہی کہیں گے جس کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں، دل چاہے غمگین ہو، کوئی حرج کی بات نہیں. البتہ زبان سے جب آدمی کو غم ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھتا رہتا ہے. انشاءاللہ اس میں تسلی بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سب اللہ کے لیے اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے، تو جو چلا گیا یہ بھی اللہ ہی کا تھا، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، زیادہ غم کی کیا بات. اور اگر چلا گیا ہے یہ، تو ہم نے کون سا یہاں رہنا، ہم بھی چلے جائیں گے کچھ دن بعد، یا کوئی رہے گا بھائی؟ کسی کے والد اگر ہیں تو بتائیے، دادا ہیں، دادا ہیں تو کیا پردادا ہے، پردادا ہے تو اس کا بھی کوئی ہے. آپ دیکھیں گے تو آہستہ آہستہ ختم ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جو چھوٹے ہیں وہ بڑے ہو گئے، بڑے ہیں تو لازم بات ہے کہ وہ ان کے مقام پر پہنچ جائے. اس لیے یہ تو دنیا رخصت ہوگی ہی، اس کے بغیر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جدائی کے بغیر اس دنیا میں کچھ نہیں. اصل جدائی، آدمی اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے، تھوڑی دیر میں جدا ہو جائیں گے. کچھ دوست ہو سکتا ہے پروگرام بنائیں گے, چلو بھائی آج کھانا کھائیں گے اکٹھے, دو گھنٹے مزید ساتھ رہ لیں گے, پھر جدائی. اس کے بعد اپنے گھروں کو چلے گئے اور پتہ چلا کہ جناب وہاں پر بھی بچوں کے ساتھ کچھ دیر ہنسے بولے, پتہ چلا ایک بچے کو نیند آ گئی یہ جدا ہو گیا, اب دوسرا سو گیا یہ جدا ہو گیا, کیونکہ بیوی کو نیند آ گئی وہ جدا ہو گئی, پھر ہمیں نیند آ گئی ہم جدا, تو جدائی تو لازمی ہے. یہ عارضی جدائیاں ہیں, پھر ایک دن دائی بھی جدائی آ جائے گی کہ وقت آخر آ گیا اب چلو, اس وقت پھر روانہ ہونا پڑے گا. تو جدا تو ہونا ہی ہونا ہے, لیکن اس پر آدمی چیخے منہ پھاڑے اور جو زبان سے شکوے کرے اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہہ رہے عزب اللہ سما لیا عزب اللہ کہ اللہ میں اسی کو مارنا تھا, کوئی اور نہیں ملا تھا, یہی رہ گیا تھا مارنے کے لیے, دنیا میں اور بھی بہت تھے, اس کو کیوں نہیں موت آ گئی, یہ کیوں نہیں مر گیا, تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. ایسے ایسی بات بہت بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں کہتی کہ میں مر جاتی تو اچھا تھا, یہ جوان کو اللہ نے مار دیا, اس کی تو عمر ہی نہیں تھی مرنے کی ابھی. اللہ تعالیٰ کے اللہ نے لکھ کے تھوڑی دیر رکھا کس کو کتنی عمر دینی ہے, اللہ کے یہاں لکھی ہوئی ہے, لیکن اللہ نے کسی کو اس پر آگاہ نہیں کیا کہ کس کی عمر کتنی ہے. جب وقت آئے گا تو جائے گا, جانا ہی پڑے گا, رک نہیں سکتا وہ. اس لیے کسی کی موت پر تو غم منانے میں بھی یہ کہ ایک حدود ہیں, ان حدود میں رہ کر غم منائیے. خوشیوں کی بھی حدود ہیں, خوشی میں ایسا آپ سے باہر ہو گیا کہ جناب کپڑے اتار دی, جی وہ خوشی ہے. پتا چلا کہ محلے میں جو ناچ رہا پورے کو, نہ صرف خود جو ہے وہ گانے سن رہا پوری دنیا کو سنا رہا, یہ خوشی منا رہا, یہ کہاں سے خوشی آ گئی بھائی. تو شریعت میں حدود ہیں خوشیوں کی بھی غموں کی بھی, تو ہمارا غم اور خوشی سب تابع ہیں جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے. آپ نے جیسی خوشی کا حکم دیا خوشی منائیے, اور جن خوشیوں کو کہا کہ آگ لگا دو ان کو آگ لگا دو. اس لیے کہ وہ خوشی بھی خوشی نہیں ہے, اس میں جس خوشی سے اللہ ناراض ہو وہ کو خوشی, خوشی وہ ہے جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہوں تو پھر بے شک خوشی ہو جائے. اور جب اللہ تعالیٰ کہیں کہ نہیں بھائی اب جو ہے بس یہاں رک جاؤ تو رک جاؤ. اس لیے اللہ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے, ہمیں ہدایات دے کر بھیجا ہمارے لیے کہ بھائی اب امت کو تم یہ بتاؤ یہ سکھاؤ. آج دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ امت نے غیروں کے طریقے اختیار کر لیے ہیں, انہی طریقوں میں اپنے لیے نجات سمجھتے ہیں. جھوٹ بولنا, چوری کرنا, دھوکہ دینا, غیبت کرنا, اور جناب دھوکے فریب سے اپنی زندگی کو چمکانا, جھوٹے جو ہے وہ جھوٹی عزتیں, جھوٹے دعوے, یہ سب ہم نے اپنی زندگیوں میں شامل کر لی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے جو طریقے وہ ہم نے چھوڑ دیے, اپنی زندگیوں سے خارج کر دیا ان کو. ہمیں پتہ بھی نہیں صحابہ کرام کی زندگیاں کیسی تھی, کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھتے ہوں, بزرگان دین کے واقعات کو پڑھتے ہوں. ناولیں تو ہاتھ میں نظر آئیں گی, کہیں کسی کی ناول کہیں کسی کی, لیکن یہ کہ ہم نہیں پڑھتے تو صحابہ کرام کے واقعات نہیں پڑھتے. جب نہیں پڑھیں گے ہمیں سمجھ میں کیسے آئے صحابہ کرام کون تھے, کس طرح زندگی انہوں نے گزاری, ان کی ماؤں نے کس طرح ان کی تربیتیں کی, کس طرح دین کے لیے انہوں نے محنت و مشقت کی. کیونکہ یہ چیزیں ہم نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں, اس کی سمجھ میں بھی نہیں آتی. بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے طور طریقوں کو اختیار کریں, ان کے واقعات کو پڑھیں, انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. کتابیں پڑھنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے بشرطے کہ وہ صحیح کتابیں ہوں اور مستند کتابیں ہوں. اس لیے وہ کتاب پڑھنے سے پہلے ضرور معلوم کر لیں کہ بھائی یہ کتاب میں پڑھ سکتا ہوں یا نہیں, میرے لیے مفید ہے یا نہیں. کیونکہ ہر ایک کا حکم الگ, اہل علم کے لیے اور حکم ہے, عام آدمیوں کے لیے اور حکم ہے. ہر آدمی کو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ کتاب پڑھو یا نہ پڑھو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے منع کر دیا کتاب مت پڑھو, دوسرے دن پتہ چلا کہ جب وہاں گیا تو وہ صاحب پڑھ رہے تھے, ہمیں تو منع کر دیا خود پڑھ رہے. تو تمہارے لیے پڑھنا اور ہے, اس کے لیے پڑھنا اور ہے. اس لیے ہر آدمی اپنے اوپر دوسرے کو قیاس نہ کرے, بلکہ بتانے والے پر جب تک اعتماد نہیں ہوگا فائدہ بھی نہیں ہوگا. اس پر اعتماد کرنا پڑے گا کہ بھائی ہمارے فائدے کے لیے منع کیا ہوگا, ضرور اس میں کوئی حکمت مصلحت ہوگی. اس لیے ان سب چیزوں کے سامنے رکھتے ہوئے آدمی چلے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کوشش کریں گھروں میں نمازوں کا اہتمام ہو, قرآن مجید کی تلاوت روزانہ ہو. جتنا بھی ممکن ہو سکے ایک رکو دو رکو ضرور صبح اٹھ کر سب سے پہلا جو ہم کام کریں وضو کرنے کے بعد نماز وغیرہ پڑھیں, نفل اگر وقت نفلوں کا ہے تو نفلیں بھی پڑھ لیں, ورنہ فرض نماز سنت اور فرض ادا کرنے کے بعد قرآن مجید کی کچھ تلاوت ہو, ذکر فکر کا معمول ہو, اس سے خیریں اور برکتیں گھر میں نازل ہوتی ہیں اللہ کے نام لینے سے. اس لیے اپنے یہاں معمولات بنانے چاہیے. پھر اسی طریقے سے باقی جتنی بھی نمازیں, خواتین کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, ادھر اذان ہوئی ادھر فوراً نماز پڑھ لو, لیکن ٹالتی رہتی ہیں یہاں تک کہ وقت ہی نکل جاتا ہے. مغرب عشاء میں پڑھ رہی ہیں, عشاء فجر میں پڑھ رہی ہیں, فجر کئی کسی اور وقت میں, بعض اوقات بالکل ہی غائب ہو جاتی ہیں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے, نمازوں کو ان کے اوقات میں پڑھیے. بلکہ اگر اذان نہیں بھی ہوئی دوسری ایک بات کی طرف, لیکن وقت ہو گیا ہے تو نماز پڑھی جا سکتی ہے. اس لیے وقت آنے کے بعد خواتین اگر چاہیں تو نماز پڑھ سکتی ہیں. اذان تو ہوتی ہے مردوں کے لیے تاکہ وہ آئیں مسجد میں آ کے نماز پڑھیں جماعت سے. خواتین چونکہ مسجد میں نہیں جاتی ہیں, اپنے گھروں میں ہی پڑھنی ہوتی ہے انہوں نے, اس لیے وہ اگر اذان سے پہلے وقت ہو چکا ہے تو پڑھ لیں. بعض اوقات وقت تو پہلے ہو جاتا ہے, اذان 10-15 منٹ بعد 20 منٹ بعد ہوتی ہے, تو وقت ہو گیا تو نماز پڑھ سکتی ہے. اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ فرض نمازوں کو ہم اپنے خواتین گھروں میں اہتمام کے ساتھ وقت میں پڑھ لیں, بلکہ اول وقت میں پڑھ لیں, اور مرد حضرات جو ہیں وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کریں, قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہو, اور اسی طریقے سے نفلی عبادتوں کا بھی کسی نہ کسی درجے میں اہتمام ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو اس حق کو ادا کرنے کی توفیق دے.
اس لیے معلوم کر کے کہ وہاں قربانی, وہاں وہ عید کب پڑھیں گے, اس کے بعد وہاں پر جانور کی بات کیا جائے. جیسے مثال کے طور پہ امریکہ کے میں نے ابھی قربانی,
الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت, ولك الشكر على ما أعطيت, تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك, لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے ذکر و فکر کو قبول فرما, الہ العالمین اپنے فضل خاص سے ہماری نجات کا اس کو ذریعہ بنا دے, دائمی طور پر اپنے نام لینے کی اخلاص کے ساتھ ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر عمل اپنی رضا کے لیے اپنی محبت کے ساتھ اے اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل خاص فرما, ہماری ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری ہر قسم کی کوتاہیوں کو معاف فرما دے, ہمارے ہر قسم کے قصوروں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم سر سے لے کے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. یا اللہ وجود آپ کے ہمارا کوئی سہارا نہیں, اے اللہ کوئی در نہیں آپ کے در کے سوا, اے اللہ کوئی گھر نہیں آپ کے گھر کے سوا. اپنے فضل خاص سے اے اللہ ہم پر رحم فرما, کرم فرما, ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دے. یا اللہ ہماری بخشی فرما دے, ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کا آگے ذلیل نہ فرما, رسوا نہ فرما, دنیا میں بھی رسوائیوں سے ذلتوں سے محفوظ فرما, آخرت میں بھی ذلتوں اور رسوائیوں سے بچا. یا اللہ اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما, اے اللہ اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما, ہر شر سے فتنوں سے اللہ ہماری ہمارے بچوں کی اللہ حفاظت فرما. اے اللہ موجودہ زمانے کے جتنے شرور و فتن ہیں یا اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما, ہمارے خاندان کی حفاظت فرما, ہمارے متعلقین کی حفاظت فرما, دوست احباب کی حفاظت فرما. اے اللہ جتنے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں اپنے فضل خاص سے اپنا نام لینے کی دائمی توفیق ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو یہاں آتی ہیں اپنے فضل خاص سے یا اللہ انہیں بھی دینی اعتبار سے فائدہ پہنچانے, اے اللہ پہنچائیے. یا اللہ اپنے فضل سے انہیں بھی دین کی سمجھ سوجھ بوجھ عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے لیے دین میں ترقی کا ذریعہ بنا دیجیے. یا اللہ خود بھی دین پر چلے, ہمارے لیے بھی دین پر چلنے والی بن جائیں. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے بچوں کو نیک بنا دے, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ جو بچے بیمار ہیں گھروں میں, ہم سب کے اللہ جو بھی بیمار ہیں سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما دیجیے. ہمارے بزرگ دوست ہیں حکیم زبیر صاحب بیمار ہیں کافی, ان کی بھی دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے انہیں صحت کاملہ عاجل عطا فرما دے. اے اللہ اپنے فضل سے انہیں صحت کاملہ عاجل عطا فرما, یا اللہ صحت کاملہ عطا فرما دے, شفائے کاملہ عاجل عطا فرما دے.
اور اسی طریقے سے جن لوگوں نے بھی ہم سے جن جن دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ آپ سب کی دعاؤں کو حاجتوں کو ہم سے بہتر جانتے ہیں، یا اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، سب کی جائز ضرورتیں پوری فرما دے. جو بچیاں اپنے گھروں میں جا چکی ہیں یا اللہ رخصت ہو چکی ہیں ان کو وہاں کی خوشیاں عطا فرما دے. اے اللہ جو پریشانیاں ہیں ان کو نجات عطا فرما دے. اے اللہ وہاں کی محبتیں وہاں کی خوشیاں اے اللہ انہیں عطا فرما، ہر شر سے فتنوں سے محفوظ فرما. جو بچیاں اپنے گھروں میں ہیں یا اللہ رشتے نہیں آتے جوڑ کے رشتے عطا فرما دے، عافیت کے ساتھ اے اللہ انہیں اپنے گھروں کا کر دے. اے رب العالمین جوڑ کے رشتے عطا فرما دے، عافیت والے رشتے عطا فرما دے. نیک لوگوں سے اے اللہ راستہ ڈال دیجئے، نیک لوگوں سے ملا دیجئے. الہ العالمین اپنے فضل خاص سے ہمیں پانچوں وقت کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں میں خشوع خضوع عطا فرما، ہر عمل اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری جان کی مال کی ایمان کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ اس ماہ مبارک میں اللہ جو اندیشے جو وساوے جو خطرات سامنے نظر آتے ہیں اپنے فضل خاص سے ان سب سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہر شر سے فتنے سے محفوظ فرما کر. اے اللہ ہمیں مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما، اے اللہ مضبوط حفاظت پناہ عطا فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما. اے اللہ دائمی طور پر عافیت نصیب فرما، ہمیں بھی ہمارے بچوں کو ہماری اولادوں کو ہمارے متعلقین دوست احباب سب کو یا اللہ عافیت نصیب فرما. ہمارے دوست صاحب آپ کے گھروں میں جو بیمار ہیں یا اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما دے، خواتین بیمار ہوں بچے بیمار ہوں بڑے بیمار ہوں جو بھی یا اللہ بیمار ہیں ان سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما کر. اے اللہ اپنے فضل خاص سے سکون و اطمینان عطا فرما دے، یا اللہ سکون و اطمینان عطا فرما دے. یا اللہ ہماری جائز حاجتوں کو پورا فرما دے، جائز خواہشوں کو پورا فرما دے. یا اللہ ہمارے جو نیک مقاصد ہیں ان میں کامیابیاں عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے نیک مقاصد میں ہمیں کامیابیاں عطا فرما، یا اللہ نیک مقاصد میں ہمیں کامیابیاں عطا فرما. یا اللہ اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دین کے لیے ہمیں ہماری نسلوں کو قبول فرما دے. اے اللہ ہم سے وہ کام لے لیجئے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں، ایسے کاموں سے بچا لیجئے جن سے آپ ناراض ہوتے ہوں. اے اللہ آنے والے تمام لوگوں کو مرد ہوں یا عورتیں اللہ سب کے آنے کو قبول فرما کر دین مدین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہم سب کو دین پر چلنے والا بنا دے. اللہ العالمین ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی ہر قسم کے خطرات سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما. یا اللہ شامت اعمال کو ہم سے دور فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اس پہ آپ حضرات تشریف لے جائیے، تھوڑی دیر بیٹھیں.